إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أظهر الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلى الله عليه وسلم ہماری گفتگو عوامل کامیابی سے متعلق یعنی وہ کون سے ذریعے ہیں وہ کون سے ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. کل کی ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی, پہلے ہمیں کامیابی کا ایک معیار مقرر کرنا چاہیے. کامیابی سے مراد کیا ہے, میننگ آف سکسس کس کو کہتے ہیں, کیا بہترین گھر کا بنا لینا کامیابی ہے, کیا بہترین سواری گاڑی کا رکھنا کامیابی ہے, بہترین لباس کا پہننا کامیابی ہے. جب اس معیار کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں اسلام کی نگاہ میں کامیابی دنیا کے حصول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ کامیابی یہ ہے کہ رکھتے ہوئے سب کچھ دے دے. اسلام نے جس معیار کو پیش کیا ہے وہ معیار اتنا انوکھا ہے کہ آج کی دنیا ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی دعویٰ کرنے والی اگر دنیا آج اس دروازے پر آئے تو سجدہ کرے بغیر رک نہیں سکتی. معیار جو اس گھر نے بتایا ہے وہ معیار یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ خود گھاٹے میں رہتے ہیں لیکن دوسروں کو دے دیتے ہیں. یہ کون سی منزل ہے جہاں پر انسان اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا, سب کچھ دوسرے کے لیے چاہتا ہے, انسان کی خدمت کرنے میں اس کو لطف آتا ہے, وہ ہمیشہ مجھے نہیں کہتا اور دوسرے کو کہتا ہے. تو اسلام نے معیار مقرر کیا ہے کہ انسان اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی سے دے دے. بحث ہے آج کی دنیا میں کچھ سسٹمز چل رہے ہیں. ایک سسٹم کا نام ہے کیپٹلزم، نظام سرمایہ داری. ایک سسٹم کا نام ہے سوشلزم. ایک سسٹم کا نام ہے کمیونزم. ہر ازم یہی کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے کہ دوسرے کا لے لو. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں صرف 20 یا 25 فیملیز ہیں سارے امریکن دولت کو کھینچ رہے ہیں. سسٹم ایسا ہے، نظام سرمایہ داری ایسی ہے، ان کے سسٹم کا نتیجہ ہی ایسا ہے کہ ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی جتنی دولت چاہے کما سکیں. حکومت اس کو روکتی نہیں ہے. اس کے مد مقابل میں کمیونزم ہے کہ نہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ اتنی دولت حاصل کرے، نوچ لو اس کے ہاتھ سے، کھینچ لو اس کے ہاتھ سے اور غریب کو دے دو. یہ بھی فیل ہو رہے ہیں، وہ بھی فیل ہو چکے. کمیونزم 70 سال کی بربادی کے بعد ختم ہو گیا، اور جہاں سے ابھرا تھا وہیں ختم ہوا. کسی اور نے ختم نہیں کیا، ان کے سسٹم ہی نے برباد کر دیا. کیپٹلزم کو بھی کوئی اور ختم نہیں کرے گا، خود ان کا سسٹم برباد کر دے گا. اس لیے کہ معیار انسان کی دولت ہے. اسلام میں معیار انسان کی دولت نہیں ہے، بلکہ معیار اسلام میں انسان کا کردار ہے. زبردستی اسلام کھینچتا نہیں ہے کسی کی دولت، لیکن اس کے اخلاق کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ پہلو میں بھوکے کو بھوکا رہنے نہیں دیتا. اسلام انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اس کے اخلاق کے کردار کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ خود بے لباس ہو جاتا ہے، دوسرے کو لباس پہنا دیتا ہے. ابھی شادی ہوئی ہے، دوسرے ہی دن حضور آتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس ملاقات کے لیے. دیکھا بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، کل ہی شادی ہوئی ہے اور آج پرانا لباس پہنے ہوئے ہے. بیٹی کل ہی تو میں نے دیا تھا لباس کو، کہ بابا سائل آیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی اس کو پرانا لباس دے دوں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ پاتے جب تک کہ جو تم چاہتے ہو وہ دے دو. یہ نہیں کہ ایکسٹرا شرٹ تھا دے دیا. ہم کیا کرتے ہیں، 100 کی نوٹ نہیں دیتے، 5 روپے دیتے ہیں. وہاں والے کچھ اور ہیں، وہاں مانگنے سے پہلے اتنا دیتے ہیں کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی کے 40 دروازے تھے، وہ ہر دروازے پر دیتا تھا، ہر دروازے پر دیتا تھا. اس کی سخاوت مشہور، ہر دروازے پر ملتا تھا سائل کو. ارے میں یہ سخاوت ہوئی تھوڑی کہ ایک دروازے میں اتنا کم دیتا تھا، اتنا کم دیتا تھا کہ سائل کو 39 دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی. یہ در وہ ہے جس پر ایک در سے اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ پھر دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سائل روٹی کا سوال کرتا ہے، علی اونٹوں کی قطار دے دے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو اسلام میں معیار انسان کے کردار کا معیار ہے، انسان کے اخلاق کا معیار ہے. انسان کے کردار و اخلاق کو اسلام اتنا بلند کر دیتا ہے، نہ وہ کیپٹلسٹ بن سکے، نہ وہ کمیونسٹ بن سکے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے تقسیم کرتا چلا جائے. اسلام نے اوبلیگیشن نہیں کیا ہے، اوبلیگیشن یعنی واجب قرار نہیں دیا ہے. بعض ٹیکس ہیں اسلام میں، خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ہر ایک پر خمس واجب ہے، حدود معین ہیں، لیکن اس سے زیادہ ایک کے پاس دولت آ گئی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کی دولت کو چھین لو، اس کو حق ہے جتنا چاہے، لیکن اس کے اخلاق کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی تقسیم کرنے پر، اپنی دولت کو تقسیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا اور ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ آج کی دنیا کرمنلز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو برے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام انسان کے ضمیر کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے، خود کرائم کرنے والا جاتا ہے حاکم کے پاس، میں نے یہ کیا ہے مجھے پاک کر دو۔ تاریخ مولا کائنات میں ملتا ہے کہ علی نے اخلاق انسانی کو اتنا بلند کر دیا تھا، اتنا بلند کر دیا تھا، لوگ آتے تھے مولا کے پاس، یہ کہتے تھے یا علی طاہرنی، مجھے پاک کیجئے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو دنیا والوں، تمہارے سسٹم میں تم کرمنلز کو تلاش کرتے ہو، علی کے سسٹم میں کرمنل کو تلاش نہیں کیا جاتا، کرائم کرنے والا خود آتا ہے اپنے پیروں، مجھے سزا دو۔ یہ ہے تقسیم، اس طرح کی حکومت کا تصور کوئی دے ہی نہیں سکتا، مگر ایک ہی در ہے جس کو در آل محمد کہتے ہیں۔ در وہاں پڑھیے محمد آل محمد۔ مجھے معلوم ہے وقت آخری مجلس اور اتنا تھکا ہوا، کھلا کھلی ہوا، ٹھنڈی ہوا، مولانا کہیے جو کہنا ہو کہیے، ہم ہیں آپ لوگ میرے ساتھ، ذرا آواز پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو بات کھری کھری سیدھی سیدھی کرو، چھپے چھپے الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپن گفتگو کرو، اور اس طرح سے تم کرنے لگو گے تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال میں صفائی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور تمہارے اعمال ٹھیک سے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو خدا بخشتا چلا جائے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ یقیناً ایک عظیم کامیابی حاصل کر گیا۔ دنیا کے سامنے ممکن ہے کہ وہ ظاہراً فقیر تھا، دنیا کے سامنے ممکن ہے اس کے پاس صحیح لباس نہیں تھا، دنیا کے سامنے اس ممکن ہے کہ ظاہراً اچھا گھر نہیں تھا، دنیا کے سامنے ممکن ہے وہ اچھی روٹی نہیں کھاتا تھا، دنیا کے سامنے ممکن ہے ظاہری طور پر وہ فقیرانہ زندگی بسر کرتا تھا، لیکن آخرت میں اس کا وہ مقام ہے کہ دنیا اش اش کرنے لگتی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا میں بہت مشہور ہیں لیکن آخرت میں بے نام ہیں، لیکن جو دنیا میں بے نام ہیں آخرت میں بڑے بانام ہیں، اس لیے کہ کامیابی دنیا میں کامیابی کا نام نہیں ہے، آخرت میں کامیابی کا نام۔ نہیں پڑھیے تو پورے سب مل کے پڑھیے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے معیار کو، معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ وہ اپنا بھی آئے تو اس کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ ہوگا جو عوام کے ساتھ ہوگا۔ ہسٹری کہتی ہے کہ مولا کی خلافت کا زمانہ تھا، حضرت عقیل پریشان تھے، مولا کے پاس آئے، مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز ختم ہوئی، مولا نے کہا جو ماحضر ہے کھا لیجئے۔ عقیل نے کہا چلیے بھائی خلیفہ ہیں، ملے گا کوئی دسترخوان میں گوشت وغیرہ، اچھی بوٹیاں ملیں گی۔ اب دسترخوان جو چنا تو دیکھا وہی سوکی روٹی ہے، خلیفہ وقت ہے. عقیل کہتے ہیں یا علی یہی غذا ہے، میں اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں. تو مجھے تو سب سے زیادہ پہلے جس مقصد کے لیے آیا تھا بیان کر دینا چاہیے. مولانا نے پوچھا کیا مقصد ہے تمہارا؟ اب میں 1,00,000 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں اور تم سے امید ہے کہ مجھے یہ قرض دلا دو، قرض کی ادائیگی تم سے ہو جائے تو بہت اچھی ہے. مولانا نے کہا اتنی دولت میرے پاس تو نہیں، ہاں البتہ جب مہینہ ختم ہوگا جو حصہ بیت المال سے مجھے ملے گا وہ اپنا حصہ تم کو دے دوں گا. عقیل نے کہا تو یہ حصے سے تو میرا قرضہ تو پورا ہونے والا نہیں ہے. مولانا نے کہا پھر میرے پاس نہیں ہے. عقیل نے کہا میرے آپ کے پاس نہیں ہے جبکہ آپ حاکم ہیں، وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں. مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا بیٹھے ہوئے تھے دار الحمارے کے اوپر، سامنے بازار کوفہ کا نظر آ رہا تھا. مولا نے کہا دیکھو دیکھو بھیا دیکھیے سامنے، ہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر مارکیٹ کھلا ہوا ہے، دکاندار ہیں. اور رات میں دیکھو یہ پیسہ لے رہے ہیں، آپ صندوق میں ڈال رہے ہیں، اور یہ رات میں دکاندار دکانوں کو بند کر کے آرام سے سو جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کی حکومت ہے، سب پرسکون سو جاتا ہے، ہر ایک کا مال محفوظ ہے، سو جاتے ہیں. آپ آدھی رات کو اٹھئے، شب خون ماریے، جتنی ضرورت ہے ان صندوقوں سے لے لیجیے. عقیل نے کہا یا علی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں چوری کروں؟ مولانا کا بہتر ہے کہ ایک کی چوری کریں بجائے اس کی کہ قوم کی چوری کریں. توجہ کا طالب ہوں، بیت المال ایک کا مال نہیں ہے، پوری قوم کا مال ہے. ایک مرتبہ مولا نے بتایا کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ ناممکن ہے، جب تم وہ نہیں کر سکتے تو میں یہ نہیں کر سکتا، وہ بھی چوری ہے یہ بھی چوری ہے. اب دولت مند پبلک کا پیسہ لے کر کے دولت مند بن جانا اور ہے، اللہ کی دولت کو صحیح تقسیم کر کے علی بننا اور ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ معیار ہے، جب معیار ہمارے سامنے آیا تو اب آئیے ٹولز کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. کل سے میں دو چار مثالیں، اور خصوصاً میرا جو فوکس ہوتا ہے نئی نسلیں، یوتھس جو ہیں یہ لوگ، چونکہ آئندہ آنے والی ہماری نسلیں یہی لوگ ہمارے عقائد کو، ہمارے ویلیوز کو، ہمارے اقدار کو اپنے کاندھوں پر لے کر کے آگے بڑھنے والے ہیں. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ ترقی کرنے کے لیے پہلے گول کا فکس کرنا ضروری ہے. گول یعنی مقصد، خصوصاً میرے نوجوان بچے جو 14-15 سال کے ہیں، وہ لوگ مقصد معین کریں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے کمپیوٹر پروگرامر بننا ہے. اور جیسے آپ نے بنا دیا، اب اس کے بعد ہمت کرتے چلے جائیے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے چلے جائیے. کبھی یہ نہ دیکھیے کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے، جو پیسے کی تلاش میں جاتا کامیاب نہیں ہوتا. آپ اخلاص سے قدم اٹھاتے جائیے، آپ کے لیے تمام چیزیں مہیا ہوتی چلی جائیں گی. تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیے، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اسٹریٹ لائٹ کے سامنے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کیا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں مل جائے، اگر مل جائے تو کامیاب نہ، کامیابی اس میں ہے کہ کچھ نہ ہونے کے بعد ہی کامیاب ہو. اور ہو سکتا ہے انسان کر سکتا ہے، تو پہلے مقصد کو معین کرے، مجھے کہاں جانا ہے، کہاں کیا ٹارگیٹ رکھنا ہے. اور میں چاہتا ہوں خصوصاً ایک درد کی دنیا ہے، مجھے بیان کرنا ہے، میرے علاوہ شاید ہی. بہرحال ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آج ہمارے پاس پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں ہم مومنین ہیں، اس کی تباہی کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک اولین وجہ، آج ہمارے نوجوان کی ایک ٹیم بنائی ہے 4-5، تحقیق کیجئے، اسٹیٹسٹک اٹھائیے کہ کراچی میں کتنے آرگنائزیشنز ہیں. جی آپ کو ہزاروں میں ملیں گے، ہزاروں میں. اس کا نام ہے ڈپلیکیشن آف ورک. سب وہی کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی، چولہا پھوکی. اچھا وہ یہ کر رہا ہے، میں بھی وہی کروں گا. اگر یہ آرگنائزیشن ہر ایک الگ الگ ذمہ داری کو سنبھالے، ہماری سوسائٹی خوب سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. کوئی نوجوانوں کی مشکلوں کے سے متعلق کام کرے، کوئی شہیدوں کے فیملی سے متعلق کام کرے. آج پاکستان میں 1500 سے زائد شہید ہیں، اور ان کے فیملیز، ان کے یتیموں کی طرف پرورش کا خیال رکھنا ہمارا سب فرض ہے. خود آپ کے کراچی میں 90 ڈاکٹر شہید ہو چکے، نہ جانے کتنے مومنین کے گھر میں سے جنازے نکل گئے، اور ہم اتنے بے حس ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو جائے، کام کی تقسیم ہو. یہ آرگنائزیشن یہ کام کرے، دوسرا آرگنائزیشن دوسرا کام کرے. کوئی کتابوں کے چھپانے میں لگے، کوئی مجلسوں کے کرنے میں لگے، کوئی نوجوانوں کے مشکلوں کو دیکھے، کوئی ڈاکٹرز کو دیکھے، کوئی انجینئرز کو دیکھے، کوئی علماء کو دیکھے. اگر یہ سب مل کر کے کام کریں اور ایک چین بنائیں، تو 10 سال بعد جو معاشرہ ہوگا، ایک کامیاب معاشرہ ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ادارہ چلتا رہا، آپس میں اختلاف ہوا، پھر ایک نیا ادارہ بن گیا. پھر ادارہ چلتا رہا، آپس میں اختلاف ہوا، پھر ایک نیا ادارہ بن گیا. پھر ادارہ چلتا رہا، آپس میں اختلاف ہوا، نیا ادارہ بن گیا. کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے. بے حد بھابی جاتا ہوں. کامیابی کا یہ طریقہ نہیں ہے. کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً ہم اگر چاہتے ہیں فیوچر ہمارا کامیاب ہو، تو ہمارے نوجوانوں کی تعلیم سے متعلق کام کریں. میں آج خواہش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کبھی یہ تصور نہ کیجئے دولت کامیابی کا ذریعہ ہے. نہیں، ہم نے کئی کو دیکھا ہے. میں نے، مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا شخص ہے، بازو پلین میں بیٹھا ہوا ہے، جب اترنے لگے لینڈنگ کے لیے، لینڈنگ کارٹ مجھے دیکھ کر کے کہنے لگا، ذرا اس کو بھر دیجئے. میں نے صورت جو دیکھا، تو اس کے چہرے پر شرمندگی تھی. گویا کہہ رہا تھا، میری دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے جو تمہارے قلم سے یہ فارم بھرا جا رہا ہے. تو یاد کر لیجئے کہ دولت ہمیشہ ختم ہونے والی چیز کا نام ہے، علم کبھی ختم ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے. علم ہمیشہ ملتے جانے والی دولت کا نام ہے. اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان اخلاقی قدروں کو آگے بڑھائے. دولت تو حاصل ہونے والی ہے، اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. معیار دولت نہیں ہے، معیار غربت میں دولت ہے. الفقر و فخری، حضور نے میرے لیے فخر کا باعث ہے، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے شرمندگی نہیں ہے. آج دیکھیے دنیا میں دولت رکھنے والے سب ختم ہو گئے، لیکن آج وہ غریب جن کو دنیا غریب سمجھتی تھی، ان کے دروازے کو بھی توڑ نہیں سکی. پتا چلا، جائیے دنیا کے ان مقامات پر، پتا چلتا ہے. اسی لیے آواز قدرت آ رہی، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین کی سیر کرو، یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا ہوگا. تو ضرورت ہے ہم ان باتوں کی طرف بغیر جذبات کے کام کریں، کہ ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو اور ہم کاموں کو بانٹ لیں. ان نوجوانوں کے لیے آج سب سے پہلی جو ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جیسے ہی لڑکا ہائی اسکول ختم کرتا ہے، اس کے بعد اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس راستے کو اپنائیں. حتی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ ہم گروپس بنا دیں، کوئی جرنلزم میں جائے، کوئی میڈیکل فیلڈ میں جائے، کوئی آئی ٹی میں جائے. 500 پروفیشنلز ہیں، ان پروفیشنلز کی تقسیم ہونا چاہیے. اس لیے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ہر پروفیشن میں ہم کامیاب رہیں، دنیا ہمارے سامنے آئے، ہم دنیا کے سامنے نہ جائیں. بھائی اتنے انجیکشنز کے بعد سلوات کہاں سے ہوں گی؟ ہاں اتنے ہیں ٹارچرز کے بعد تکلیف ہوگی نا بھائی، مولانا آپ کہاں سے سلوات ہوگی؟ اب کہاں نعرے لگیں گے؟ میرے مجالس کے مقصد سے پڑھنے کا مقصد دل کی گہرائیوں سے رہنمائی ہے، اور میں ذمہ داری سمجھتا ہوں، اگر کوئی نہیں بول رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. دنیا کہیں اور پہنچ گئی ہے، ہم کہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا نے کہیں اور قدم بڑھا لیا ہے، ہم ایسے پیچھے ہیں کہ ہمیں اپنا نام بتاتے ہوئے شرم آتی. تو دین اسلام یہ نہیں سکھاتا، مکتب اہل بیت یہ نہیں سکھاتا. مکتب اہل بیت انسان کو اس مرکز پہ لاتا ہے. میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، پھر میں بتاؤں، حدیث سناؤ، اور ہمیشہ سے سنتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. تبھی بولتے ہیں نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. کتنی مرتبہ سنا آپ نے، کتنے نعرے لگے اس حدیث پر، مگر کبھی آپ نے تو علم حاصل کرنے کے لیے درِ علی سے گزرنا پڑے گا، درِ علی سے گزرنا پڑے گا. اس کے معنی یہ ہیں کہ علی ہی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا ہے. تو علی کے ماننے والے، بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ مولانا مونٹیسری اسکول میں پڑھ رہا ہے، سینٹ پال میں پڑھ رہا ہے، سینٹ میری میں پڑھ رہا ہے. علی والوں کا بچہ، ارے ہے ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، سینٹ میری میں کیوں پڑھ رہا ہے، سینٹ علی میں کیوں؟ تو ہم جب تک علم کے اس مرکز پہ نہیں آئیں گے، بجائے اس کے کہ ہمارے سے لوگ علم حاصل کریں، ہم دوسرے کے پاس جائیں. مولانا یہ برٹش اسکول بہت، اس کی لیول جو ہے بہت ہائی مولانا، اور اس کے کیا کہنے، اس کے بڑھنے کے بعد جاب یقینی ہے. ہماری تباہی یہاں سے شروع ہوئی. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں، اور جبکہ اکھنڈ بھارت تھا، جبکہ پاکستان ہندوستان 1947 سے پہلے، اس زمانے میں ان مقامات پر فارسی، حتیٰ ہندو بھی پڑھتے تھے، فارسی نیوز پیپرز پڑھتے تھے، نان مسلمس بھی. باطل نے ایک سلوگن پیدا کیا، ایک شعار آواز دی، ایک شعار ہے، ایک شعار. کیا شعار تھا؟ پڑھو فارسی، بیچو تیل. پڑھو فارسی، بیچو تیل. آواز بھی باقاعدہ، پڑھو فارسی، بیچو تیل. یعنی لوگ اتنے شرمندہ ہوئے کہ اگر فارسی پڑھیں گے تو سوائے تیل بیچنے کے کوئی اور کام ملنے والا نہیں ہے. باقاعدہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ انگلش پڑھنے پہ جاب ملے گی، فارسی پڑھنے پہ تیل بیچنا پڑے گا. انگلش پڑھو گے تو جاب ملے گی، فارسی پڑھو گے تو یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا، سالوں سے ذہنوں میں بٹھایا گیا. قرآن زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مذہبی بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب بیکورڈنیس کی باتیں ہیں، پیچھے رہ جانے کی باتیں ہیں. لیکن دنیا کے سامنے ایک ایسا انقلاب آیا، اسی جس چیز کو یہ لوگ کہتے جا رہے تھے، اسی چیز کو الٹ کر کے رکھ دیا. وہی فارسی پڑھنے والوں نے دنیا کو بتایا، ہم فارسی پڑھتے ہوئے بھی دنیا کے آگے بڑھ سکتے ہیں. زبان ترقی کی ضامن نہیں ہے، کردار ترقی کا ضامن ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. زبان نہیں ہے تو معیار مقصد معین کریں. میرے نوجوان بچوں، مقصد معین رہے، اور شارٹ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گولز، پانچ سال میں میں کیا کرنے جا رہا ہوں، دس سال بعد کیا کروں گا، پندرہ سال بعد کیا کروں گا، بیس سال بعد کیا کروں گا. ٹارگیٹ بنائیے، اس ٹارگیٹ پہ اڑ جائیے، پھر ادھر ادھر کی باتیں مت سنیے. لقمان کا قصہ سنا ہے نا؟ سنیے، رات میں ٹھنڈا مزیدار بھی ہے اور اچھا قصہ. حضرت لقمان فرزند کے ساتھ جا رہے ہیں. اس زمانے میں سواری جو ہے خچر یا گدا ہے. لقمان نے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں تم چلو. گھوڑے پہ لقمان سوار ہے, ضعیف باپ ہے, جوان بیٹا چل رہا ہے. قافلہ ملا, السلام علیکم. لقمان کتنے بے رحم ہو, نوجوان چل رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئے. لقمان نے کہا بیٹا سنا تم نے؟ کہاں بیٹھ, میں نے سن لیا. کیا کریں بھائی؟ تو تم بیٹھ جاؤ میں چلتا ہوں. دوسرا قافلہ ملا, السلام علیکم. اچھا کتنا بد اخلاق جوان ہے, خود بیٹھا ہوا ہے, ضعیف باپ چل رہا ہے. لقمان نے کہا بیٹا سنا تم نے؟ ہاں بالکل میں نے سن لیا. اب کیا کریں بھائی؟ کیا راستہ ہے؟ کہ دونوں سوار ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایک جانور پر جو ہے دونوں سوار ہو جائیں. تیسرا قافلہ, السلام علیکم. کیا ہے بھائی؟ کتنے بے رحم باپ آپ, یہ دونوں باپ بیٹے ہیں, ایک سوار ہے, دو اس پہ سوار ہو رہے. لقمان نے کہا سنا تم نے؟ کہا سن لیا. اب کیا کریں؟ خچر چلتا رہا, ہم دو پیدل جائیں. وہی دوسرا راستہ اور کیا ہے؟ خچر چل رہا تھا, یہ پیدل جا رہے تھے, قافلہ ملا, سلام ہے, تم کیا جا رہا ہے؟ کیا اتنے بیوقوف ہو کہ سواری رکھتے ہوئے بیٹھتے نہیں ہو؟ میں نے کہا سن لیا تم نے؟ کہا ہاں سن لیا. اب کیا کریں بھائی؟ خچر کے پیروں کو باندھا, اٹھا لیا, اور کوئی راستہ ہی نہیں, پورے راستے ختم ہو گئے. اب جو آخری قافلہ ملا, کہ ہم نے دنیا میں ایسے بے وقوف نہیں دیکھے, سواری کو بجائے اس کے کہ سوار ہوں اس کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. لقمان نے ٹھہرا کے کہا بیٹا اگر تم کو منزل تک پہنچنا ہے تو پہلے دیکھ لو کہ حدود شریعت میں تمہارا کیا کام ہے. جیسے ہی تم نے طے کیا اب ان کی پرواہ نہ کرو یہ کیا کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ورنہ تم منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. میرے نوجوان بچوں, اگر تم نے طے کر لیا ہے کہ مجھے آئی ٹی میں جانا, پرواہ نہ کرو, اس لیے کہ پھل کرنے والے بہت ہیں, کبھی خاندان کا, کبھی وہ, کبھی ارے یہ تم اس میں جا رہے ہیں اس میں کیا ملے گا, ارے تم یہ کام کر رہے ہیں تم اس میں کیا ملے گا. مقصد کی طرف جانے والا کبھی ادھر ادھر نہ دیکھے, صرف یہ دیکھے کہ حدود شریعت میں ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں حصول دولت کامیابی نہیں ہے, رضائے پروردگار کا حصول کامیابی ہے. ہمارے تمام کاموں میں اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے, خدا خوش ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ دیکھو کہ تمہاری قیمت جنت ہے اور اس کو کسی اور کم قیمت پہ بیچو نہیں. تمہارے نفس کی قیمت جو ہے جنت ہے, کسی اور کم قیمت پہ تم بیچو نہیں, بلکہ تمہاری نگاہ سوائے اس جنت کی کوئی اور نہیں ہونا چاہیے, رضائے پروردگار کے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. تو مقصد کا تعین اور اس کے بعد راہبریت, لیڈرشپ. کون ہے بھی لیڈر؟ ماشاءاللہ ہر لیڈر ہیں, یا تو ہر ایک لیڈر ہے. میں بعض وقت کہتا ہوں کہ تقلید کسی کرتے ہیں, مولانا میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں, کسی کی کوئی نہیں کرتا, سب ہم اپنے نفس کی تقلید کرتے ہیں. آپ بہت سارو چھے, آپ بہت گمے چھے. یہ بہت مزیدار ہے, اور یہ مزیدار ہے یہاں پر بہت, اس کو لے لینا چاہیے, یوزنگ اسلام ایز اے میٹر آف کنوینئنس. یہ بہت اچھا ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ جو اچھا ہے لے لے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مصیبتوں کو بھی سہنا پڑے گا, اس لیے کہ معیار اچھی چیزوں کا لینے کا نام نہیں ہے. سب ایک پیکیج ہے, اسلام پورے پیکیج کو لیجئے تب اسلام ہوگا. آپ ایک چیز لے کر کے دوسری چیز چھوڑ نہیں سکتے. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ تو کامیابی کے عوامل میں سے پہلی کامیابی کا عامل مقصد کا تعین, دوسرا رہبر. کون ہے بھی لیڈر؟ میرے سپاہ نا سزا, لشکریاں شکست صف. میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکست پسف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. لیڈر کون ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی لیڈر، ہے بھی تو نا سزا ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ لیڈر کسی کا نہیں. میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. کھول کے کیا بیان کروں سر مقام مرد و عشق، عشق مرگ باشرف، مرگ حیات بے شرف. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سربا جیب ایک کلیم سربا کف، لاکھ حکیم سربا جیب ایک کلیم سربا کف. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. خاک مدینہ و نب، سمجھیے اس چیز کو، کون ہے بھی لیڈر معلوم نہیں ہے، رہبر کون ہے معلوم نہیں ہے. جب کبھی مسئلہ آتا تو کبھی ہم ان کی تقلید ہی نہیں کرتے، ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں. تو اسکیپ فرام دی ریسپانسبلٹی، ذمہ داری سے بھاگنے کا طریقہ یہ کہ ہم تقلید ہی نہیں کرتے. ارے آنکھ تو خدا نے دیا ہے آپ کو، عقل تو خدا نے دی ہے، آنکھ تو کھولیے، کہاں جا رہے ہیں دیکھیے. دین اسپیشلائزیشن کا نام نہیں ہے، ہر مجتہد ہر مقلب قابل ریسپیکٹ ہے، سب کی تک میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. مجتہد ریفارمسٹ نہیں ہوتا، ریفارمر الگ ہے مجتہد الگ ہے. ریفارمر کو تلاش لیجئے جو زندگی دے رہا ہے مجتہدین کو، جو پروفیشنلز کو زندگی دے رہا ہے، جو ڈاکٹرز کو زندگی دے رہا ہے، جو پورے وقار قوم کو زندگی دے رہا ہے، ہر شخص کو زندگی دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ راہبر ہے. جب تک اس کی شناخت نہیں ہوگی ہماری قوم اسی طرح سے تڑپتی بلکتی رہے گی، ہمیں دنیا ختم کرتے رہے گی. مگر یاد رکھ لیجئے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آپ لوگ خدا کی قسم اتنی رات کو رات ڈیڑھ بجے یہاں پر آ کر بتا رہے ہیں، نہیں آج بھی اگر صحیح کہنے والا ہو تو ہزاروں کا مجمع آ سکتا ہے، اسی طرح سے آج بھی صحیح رہبری ہو تو سب پیچھے جانے کے لیے تیار. برادران عزیز، سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جب تک اس مسئلے کو طے نہیں کریں کبھی کوشش نہ کیجیے کہ ان باتوں میں الجھا کر رکھ دیں دنیا کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں. ہر مجتہد کو فالو کیجیے، کسی بھی مجتہد کو فالو کیجیے، لیکن آج مجھے دیکھیے کامیابی مجھے کہاں سے ہو سکتی ہے. یاد رکھ لیجیے، دین اسلام کلمہ وہ سکھاتا ہے جس سے کافر خوش نہ ہو، مشرک خوش نہ ہو. جس سے مشرک خوش ہو جائے وہ کلمہ ہی نہیں ہے. 52 کنٹریز میں مسلم، 52 کنٹریز میں ایک ہی ہے جس کے کلمے سے دنیا پریشان ہے. جس کی دنیا پریشان ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون وکفا باللہ شہیدا۔ یاد رکھ لیجئے، تین آیتیں کہہ رہی ہیں اللہ کا دین ساری دنیا پہ چھا جائے گا لیکن مشرک کو مزہ نہیں آئے گا، مشرک کو مزہ نہیں آئے گا۔ ایک لا الہ الا اللہ جس سے مشرک خوش ہے، ایک لا الہ الا اللہ جس سے مشرک پریشان ہے۔ دیکھیے کون سا لا الہ الا اللہ ہے جس سے مشرک پریشان ہے۔ سمجھیے، تو بس یہاں پر مجھے لا کر کے کہنا دیجیے، اقبال نے کتنا اچھا کہا ہے، گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اہل مدرسہ نے بتایا نہیں لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کہنا ہے سمجھنا ہے تو شاو است حسین، باؤد شاو است حسین، دین است حسین، دین پناو است حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا ہے بنا ہے لا الہ، بنا لا الہ است حسین۔ اے خواجہ اجمیری کتنی بڑی گستاخی ہے، آدم نے بنا کی تھی، نوح نے بنا کی تھی، ابراہیم نے بنا کی تھی، موسیٰ نے بنا کی تھی، اس پر کتنے پیغمبروں نے محنت کی ہے اور اس کو تکمیل کرنے والے ہمارے پیارے نبی ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ حسین بانی ہیں؟ عجب نہیں، خواجہ اجمیری کہیں گے کربلا تک یہ عمارت تتر بتر ہو گئی تھی، اس کی اینٹیں بکھر گئی تھیں، اس کی بنیادیں ختم ہو گئی تھیں، حسین نے انہی اینٹوں کو جمانا شروع کیا۔ کیسے جمایا؟ اپنے خون کو دے دے کر کے، تاکہ پھر اس عمارت پر کوئی نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ کوئی اٹھا کر کے نگاہ نہ دیکھے۔ حسین تجھ پر سلام ہوں، السلام علیکا یا فور اللہ وابنا فور، اے خون خدا، اے خون خدا، السلام علیک یا صار اللہ وابنا صارح والوتر الموتور، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ زیارت پڑھنے والا کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ حتی اتاک الیقین، ایسی اطاعت کی کہ یقین تجھے حاصل ہو گیا۔ اب لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بے، لعنت ہو ان پر جنہوں نے تم پر ظلم کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے تمہیں برباد کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے تم پر ظلم کیا اور سنتے رہے اس ظلم کو اور وہ خاموش رہے۔ سلام ہو اس غریب پر جس نے کربلا کی ریت میں ویسے ایسے خون کی فوارے پھیلا دیے تاکہ اس پاک خون سے دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ میں کہوں شہزادی اگر محفل میں آ گئی ہیں تو دیکھیے 1:30 بجے رات ہے، راحت کا خیال نہیں ہے، نیند کا خیال نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں ہے، یہاں آ کر کے یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین پر جان دینے والے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پر پرواہ نہیں ہے، یہ محرم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم اپنی راحت کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ سلام ہو اس خون پر جس نے 1400 سال کے گزرنے کے بعد بھی وہ حرارت باقی رکھی کہ مومن جب بھی ذکر آتا ہے بلک بلک کر کے روتا ہے۔ باپ پہ کوئی نہیں روتا، جوان پہ کوئی نہیں روتا، گودی کے لٹنے پر کوئی روتا نہیں، بھائی کے بچھڑنے پہ کوئی نہیں روتا۔ جب کبھی بھائی بچھڑتا ہے ہائے عباس، کبھی جوان مرتا ہے ہائے علی اکبر، گود خالی ہوتی ہے ہائے علی اصغر، اگر کوئی بزرگ جاتا ہے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کی آواز آتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ سلیقہ رکھا ہے، ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے، برادران عزیز یہ طریقہ رکھا ہے کہ ہم اسی راستے پر آگے بڑھیں۔ حسین نے بتا دیا تھا، روایتوں میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو میں تھکا ہوا ہوں، مجھے کمرے میں لیٹنے دو، آرام کرنے دو، ہاں اگر کوئی آئے تو اندر آنے نہ دینا۔ محدث دارالحلوی نے قصہ لکھا ہے کہ میں عصر عاشورہ کو یہ پڑھا کرتا ہوں، اسی حدیث کو مسلمانوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ ایک مرتبہ کچھ دیر بعد ام سلمہ کہتی ہیں کہ حسین کھیلتے ہوئے آ گئے۔
اپنے پیاروں کو کہا،
کہا نانا کہاں ہیں؟ میں نے کہا نانا آرام کر رہے ہیں اور یہ کہا ہے کہ کوئی نہ جائے۔ حسین نے کہا کہ ہم بھی نہ جائیں، آواز بلند ہوئی، رسول اللہ نے کہا ام سلمہ حسین کو بھیج دو، میرے پاس بھیج دو، وہ میری راحت ہے، وہ میرا آرام ہے، وہ میرا سکون ہے۔ حسین سینے رسالت پر آئے، نانا نواسے نہ جانے کیسے خوش دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ دیر بعد دونوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، دونوں رو، میں داخل ہوئی، میں نے کہا ابھی ابھی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، ابھی روتے کیوں ہو؟ کب نہیں معلوم تمہیں، جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے اے رسول تم اس سے بہت خوش ہو۔ میں نے کہا ہمارے جو بہت عباس کے شانِ قلم ہونے نہ دیتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ سلام ہو شہزادی ہمارا تم پر، محفل میں نہیں معلوم کس منزل میں کہاں بیٹھی ہے، کس کے آنسو بوجھ رہی ہے، دعا دیتی ہے خدایا رونے والے کی گودی کو سلامت رکھ۔ میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجیے، جا حشم کی دعا دیجئے، آپ اولاد کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون۔ پروردگار زندہ رکھنا تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ، اٹھانا تو اہل بیت کی محبت میں اٹھا لے۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنہ نے اسلام کو نابود فرما، علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، خصوصاً رہبران امت کو سلامت رکھ۔ مالک جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا نے قد خدا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں جن التما سے دعا کہا ہے ان کو شفا کلیہ عاجلہ عنایت فرما۔ مالک ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و بد کو دور فرما۔ مالک ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ مالک جو حج زیارت کے متمنی حج زیارت سے مشرف فرما، مالک جلد سے جلد تیرے ولی کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔